الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء. وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. میرے معزز و محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کے آخر میں موجود ہے، اور وہ آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے بطور ابتدائیہ کے تلاوت کی ہے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں آسمانی کتاب قرآن کریم موجود ہے، اور صرف موجود نہیں ہے، موجودگی کے ساتھ ساتھ جس حال میں اللہ نے آسمان سے اتاری ہے اسی حالت میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہم کیا اس کی حفاظت کریں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ وحدہ لا شریک نے جیسے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اسی طرح قرآن کریم کے محفوظ اور مأمون ہونے پہ بھی जर्रा भर शक की गुंजाइश भी नहीं है। कुरान करीम से पहले जो किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात है, जबूर है, इंजील है, उन किताबों में ही यही तालीमात मौजूद थीं जो कुरान करीम के अंदर तालीमात मौजूद हैं। और कुरान करीम की हक्कानियत और कुरान करीम की सच्चाई की बहुत बड़ी दलील यह है कि कायनात में कोई ऐसी किताब जो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने नाजिल की हो, कायनात में कोई ऐसा रसूल और नबी जिसे अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपना पैगंबर बना के भेजा हो, कुरान करीम उन सब के सब की तस्दीक करता है। और तस्दीक के अलावा उसकी सही जवाबात, सच्चे हकायक और फिल हकीकत में जो मामला है उसके बारे में कुरान करीम ने बेहतरीन रहनुमाई की है। नसारा कहते थे हजरत ईसा के बारे में, अलैहिज़ बिल्ला, वो अल्लाह के बेटे हैं। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराब थुम्मा काल लहु कुन फयकून। इंजील का मसला है, लेकिन कुरान करीम चूंकि आखिरी किताब है और कुरान करीम के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हकायक मबनी किए हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा जुमला नहीं जिसके बारे में एक मुसलमान का ईमान और अकीदा ये ना हो कि ये मुनज्जल मिन अल्लाह है, मगर ये कि वो कुरान करीम में मौजूद है। और गुज़िश्ता उम्मतों ने अपनी तालीमात और अपने अहकाम, अपनी जरूरी बातें, उसको भी बदल दिया था। मसलन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुसलमानों के बहुत बड़े जर्नेल, जब वो बेतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा की तरफ मुतवज्जा हुए और उनको ये खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमला नाकाम हो जाए या पसपा हो जाए, सुल्तान सलाहुद्दीन के उलमा में और उनकी जो इल्मी टीम थी उसमें एक बहुत बड़े आलिम और मुफस्सिर गुजरे हैं इब्नुल बुरजान के नाम से, उनकी तफसीर भी है तफसीर इब्न बुरजान के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुतुबखाने में वो तफसीर मौजूद है। तो वो जो अल्लामा इब्नुल बुरजान थे उनको अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान करीम के असरार और रुमूस का ऐसा इल्म दिया था कि जो सूरह रूम की आयात हैं अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द वहुम मिन बाद गलबहिम सयगलिबून फी बिदअ सिनीन, इन आयात की तफसीर में उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहा कि आपके یہاں سے نکلنے کی تاریخ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، فلاں تاریخ کو آپ نے یہاں سے چلنا ہے، اور وہاں پہنچنے کی تاریخ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، فلاں تاریخ کو آپ وہاں پہنچیں گے، اور پھر اتنے دن تک آپ وہاں کا حصار کریں گے، جسے سیج کہا جاتا ہے، قلعے کے آس پاس آ کے پڑاؤ ڈال لیتے تھے، کوئی آنے جانے والے کو اجازت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ قلعے کے اندر موجود لوگ باہر آنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ فلاں جمعے سے پہلے پہلے آپ مسجد اقصیٰ کے اوپر فاتح ہو جائیں گے، اور اگلے دن جمعہ ہوگا، جمعے کی نماز کی تیاری ہوگی، اور آپ فلاں تاریخ کا جو جمعہ ہے وہ مسجد اقصیٰ میں ہی پڑھائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب دیکھا گیا تو واقعتاً ویسا ہی ہوا۔ جس تاریخ کو علامہ ابن البرجان نے کہا تھا، جیسے جیسے ہوگا اس تاریخ کو بالکل ویسے ویسے وہ کلمات اور وہ باتیں سچی ثابت ہوئیں۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی جب مسجد اقصیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو وہاں پہ یہود اور نصارہ کا قبضہ پہلے سے تھا، اور نصارہ ایسے بدبخت ہو چکے تھے کہ بیت المقدس کے حدود کے اندر، جسے حرم شریف کہا جاتا ہے، جیسے کعبہ کے اندر حرم شریف ہے، جیسے مدینہ کے اندر حرم شریف ہے، اسی طرح بیت المقدس بھی حرم ہے، اس حرم کے اندر انہوں نے شراب کی فیکٹریاں بھی یا شراب کے محفوظ رکھنے کی جگہیں بھی بنائی تھیں، اور خنزیر کی فارمنگ بھی شروع کی ہوئی تھی۔ اور العیاذ باللہ حضرت عیسیٰ پر وہ یہ الزامات لگاتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں ان دونوں چیزوں کی اجازت دی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے 244 سال کے بعد ایک بادشاہ گزرا ہے، پولوس نام تھا اس کا، اور اس بادشاہ نے تمام نصرانیوں کو یہ باتیں سکھائی تھیں کہ شراب بھی پیو، خنزیر بھی پال لو، اور زنا اور چوری ڈاکہ بھی کر لو، اور یہ ساری کی ساری تعلیمات، علیہ باللہ اس نے یہ تاثر دیا کہ یہ تعلیمات حضرت عیسیٰ کی موجود ہیں۔ اور وہاں سے جو وہ ان سے خطا ہوئی ہے، آج تک آپ دیکھیے کہ نام کے وہ نصرانی ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے حوالے سے ان کی معلومات بھی صفر ہیں، ان کا عمل بھی صفر ہے، اور ان کے پاس کوئی تاریخی دستاویز بھی موجود نہیں۔ 170 سے زیادہ صرف اور صرف انجیل کے نسخے وہ عیسائیوں کے درمیان میں موجود ہیں، اور جتنے بھی بڑے چرچز ہیں وہ سارے کے سارے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے یہ کتاب سچی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں، جبکہ قرآن کریم اللہ وحدہ لا شریک نے ایسی عظیم کتاب نازل کی ہے کہ اس کتاب کی حفاظت، اس کتاب کی عظمت اور اس کتاب کی سربلندی وہ پورے عالم اور پورے کائنات کے اندر مسلم ہے۔ مثلا حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی کہ دشمن کی سرزمین پہ جب کبھی مسلمان جائیں تو اپنے ساتھ قرآن کریم کے نسخے لے کر نہ جائیں، اور اس کی وجہ اور حکمت یہ بیان ہوئی کہ نہ جانے یہ قرآن کریم کسی دشمن کے ہاتھ لگے گا اور وہ اللہ و رسول کی بے ادبی اور نافرمانی اور توہین کرے گا، تو یقیناً یہ قرآن کریم بھی اس کے ہاتھ میں جب جائے گا تو اس کی توہین ہوگی۔ علماء کرام نے اسی حدیث کی تفصیل میں کہا ہے کہ اب ہمارے اور آپ کے دور میں قرآن کریم روئے زمین کے چپے چپے ذرے ذرے میں پہنچ چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک، دنیا کے کسی بھی شہر، کسی بھی خطے میں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کے آپ معلوم کریں کہ قرآن کریم کا نسخہ مجھے پڑھنا ہے یا دیکھنا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا کے ہر کونے میں آپ کو قرآن کریم موجود ملے گا۔ تو علماء کرام نے کہا کہ اس دور میں ایک مسلمان روئے زمین کے کسی بھی خطے میں جا رہا ہو، اس کو جائز ہے کہ وہ قرآن کریم اپنے ساتھ لے کر چلا جائے، الا یہ کہ 100% یقین ہو کہ اگر یہ قرآن کریم میرے ساتھ لے جایا گیا تو کفار اور مشرکین کی طرف سے اس کی توہین ہوگی، پھر تو لے جانا ہی بے ادبی ہے، ورنہ ہر حال میں لے جانا یہ اجازت ہے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب نے پورے کے پورے عالم میں اپنا لوہا منوایا ہے، اور قرآن کریم نے پورے عالم کے اندر یہ بات ثابت کی ہے کہ اصل فطرت اور انسانیت اور حقوق انسانی اور ہمارے اور آپ کی زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط، یہ وہی ذات طے کرے گی جس ذات نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ مثال دی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز، کوئی مشینری، کوئی گاڑی جب جدید طرز کی آتی ہے، متعارف ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جو اس کے بنانے والے ہوتے ہیں انہی کی پوری تعلیمات کی ایک کتاب ہوتی ہے، اور اس کتاب کے اندر وہ تمام اس کے اندر ضوابط اور قواعد اور احتیاطیں موجود ہوتی ہیں کہ اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو مستقبل میں کسی قسم کے نقصان سے حفاظت وہ یقینی ہوتی، اور وہ چیز کتنے سال چلے گی، کسی کوئی کہتا ہے ایک سال چلے گی، کوئی کہتا ہے تین سال چلے گی، کوئی کہتا ہے پانچ سال چلے گی، اور انسان جو اللہ وحدہ لا شریک کی مخلوق ہے، اس کی زندگی عمری و عمر امتی ما بین 60 الی 70، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ میری اور میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان میں ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی فرد آپ نے دیکھا ہے، یا ایسا کوئی عالم، یا ایسا کوئی شیخ آپ نے دیکھا ہے جو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسانوں کے بارے میں ان کی عمر کی پیشنگوئی کر رہا ہے؟ حالانکہ انسان کو خود معلوم نہیں ہے کہ پہلے ہاتھ خراب ہوں گے، یا پہلے پاؤں کام چھوڑیں گے، یا پہلے کس قسم کی تکلیف ہوگی، یا پہلے آنکھیں اندھی ہوں گی، کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو پھر کیا وہ مستقبل کے بڑے لمبے طویل و عریض منصوبے بناتا ہے اور مستقبل کے حوالے سے اس کے عزائم ہوتے ہیں، جب تک کہ اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت نہ ہو اس وقت تک وہ عزائم صفر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے اپنے تمام جو جرنیل تھے، اپنے جو کمانڈرز تھے، ان کو جمع کیا اور ان سے حضرت نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جو لوگ ہیں وہاں ہم نے چڑھائی کرنی ہے اور حملہ کرنا ہے، آپ سب جو ہے اس کی تیاری جاری رکھیں. لیکن وہ موسم صحیح نہیں تھا، یا فوج کی چھٹی تھی یا کوئی اور وجہ تھی، اسلحہ کم تھا. جرنیلوں نے حضرت سلیمان کے سامنے معذرت کی اور کہا کہ حضرت یہ کارروائی ابھی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہمیں بہت تیاری کرنی پڑے گی، جوان تیار کرنے پڑیں گے، اس کے بعد یہ حملہ ہوگا. حضرت اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، بادشاہ بھی ایسے رب حبلی ملک اللہ ينبغی لأحد من بعدی، حضرت نے دعا کی تھی کہ ہم مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو ویسی بادشاہت نہ ہو. اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ کائنات نے دیکھی، انسان بھی حضرت کے حکم کے تابع تھے، جنات بھی حضرت کے حکم کے تابع تھے، شیاطین بھی حضرت کے حکم کے تابع تھے، اور چرند اور پرند جانور وہ بھی حضرت کے حکم کے تابع تھے. تو حضرت نے اپنے جرنیلوں سے کہا کہ مجھے تم لوگوں کے اس تیاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری 100 بیویاں ہیں، انبیاء کی بیویاں ہوتی ہیں، اور انبیاء میں جو سب سے زیادہ بیویوں کے معاملے میں قانع ہیں اور سب سے کم جنہوں نے نکاح کیے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نکاح کرتے تو کائنات میں کوئی تھا جو ان کو روک سکتا تھا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 ازواج مطہرات ہوتی تو کسی انسان کو یہ اختیار یا مجال تھی کہ وہ حضرت سے اس بارے میں سوال کر لیتا؟ ہرگز نہیں. بلکہ مفسرین ایک عجیب قاعدہ بیان کرتے ہیں اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جنت کے اندر جو نوجوان ہوں گے وہ دنیا کے نوجوانوں کے 100 گنا ہے، ان کی قوت اور ان کی طاقت اور ان کے تمام سلسلے وہ دنیا کے نوجوانوں سے 100 گنا زیادہ ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ ایک عام امتی کے مقابلے میں کم از کم 1000 درجے بلند تو ہے ہی، اور ایک عام امتی کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. تو 4 کو جب آپ 1000 میں ضرب دیں گے تو 4000 شادیاں تو آپ کی اصولاً بنتی ہیں، اور جس شخص کو 4000 شادیوں کی اجازت ہو اور وہ 16 یا 17 نکاح کرے تو آپ خود بتائیے کہ کیا وہ قانع ہے یا وہ حد سے زیادہ ہے؟ ہرگز نہیں، بہت کمی کی ہے حضرت. تو میرے محترم بھائیوں، بات ہو رہی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے اور اس جیسی کتاب دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ ایک آدمی کونے میں بیٹھ جائے اور چادر لپیٹ لے اور روتا رہے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہ نماز پڑھے، نہ وضو کرے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکات دے. اس کا یہ عمل، یہ ہرگز تقویٰ نہیں ہے. بلکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ تقویٰ کا دوسرا نام فرمان برداری ہے، اور تقویٰ کا جو اصول ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم اور اللہ کے احکامات کی تعمیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے جمعے بھی الحمدللہ ہم نے بات کی تھی کہ عقیدے کا سالم اور محفوظ ہونا ضروری ہے. آج کل لوگوں کے درمیان میں فاسد عقیدے آ چکے ہیں، اور لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے جو نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، رسل ہیں اور نیک لوگ گزرے ہیں، وہ خدا نخواستہ مشکل کشا ہیں یا حاجت روا ہیں یا دادرس ہیں یا آواز سنتے ہیں یا مدد کرتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہمارے دین کی نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر کو چونٹی نے کاٹا تھا، ان پیغمبر نے جو چونٹیوں کا بل ہوتا ہے، جو ان کی کالونی ہوتی ہے، پوری کے پورے اس کی کالونی کو جلا دیا. اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے وحی آئی کہ اے پیغمبر، یہ آپ نے کیا کیا؟ قرصت کا نملتن واحرقت کلہم، آپ کو تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے سارے کے ساروں کو جلا دیا، یہ جائز نہیں ہے، ظلم ہو گیا. پیغمبر نے بھی اعتراف کیا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اللہ کے حضور انہوں نے معافی مانگی ہے. اب یہاں پہ جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پیغمبر کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا لیکن انہوں نے تمام چونٹیوں کو جلا دیا. اس لیے کہ پیغمبر کو اس ایک چونٹی کی خبر نہ ہوئی کہ وہ چونٹی جس نے مجھے کاٹا ہے وہ کون سی ہے، اور خبر نہ ہونے کی وجہ سے ہی آپ نے جو اس کے تمام خاندان والے تھے ان سب کو سزا دے دی. پتا چلا کہ انبیاء کرام عالم الغیب نہیں ہوتے. یا اسی طرح ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور وہاں پہ یہ جو دوسری پارٹی ہے جو ہر وقت مشکل کشا اور حاجت روا اور حاضر ناظر کی باتیں کرتی ہے، ان کے بہت بڑے علامہ صاحب بھی مدینہ میں آئے ہوئے تھے. تو حضرت مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کو اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا دور آنے کی اور اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو اپنے گھر میں مجلس کرتے ہیں اور چند پیسوں کی ریوڑیاں لا کے بانٹتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سب کہتے ہیں کہ آقا آ گئے، تو آقا جب آپ کے گھر پہ آئے تھے تو آپ یہاں پہ کیوں آئے؟ فبوہت الذی کفر، لہذا وہ جو ان کا جواب تھا وہ کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ وہاں سے سر جھکا کے اور بھاگے وہاں سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ قرآن کریم جس طرح نازل ہوا ہے اور قرآن کریم کی سچائی جس طرح موجود ہے، بالکل اسی طرح یہ حقیقت بھی ایک ہے کہ ہمارے اور آپ کے عمل اور ہمارے اور آپ کے عقیدے کا دار و مدار وہ ہمارے اور آپ کی آخرت کے اوپر ضروری ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال اور اپنا عقیدہ اور اپنی تمام وہ کوششیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو سمجھائی ہیں، ہمیں اور آپ کو دی ہیں قرآن کریم کی صورت میں اور سنت نبویہ کی صورت میں اور صحابہ کرام کے عمل اور صحابہ کی غیرت کی صورت میں، اسے ہمیں اپنا مقتدا بنانا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کو مقتدا کسی اور کو بنایا تو حقیقت یہ ہے کہ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ شاعر کہتا ہے خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو، کیونکہ کفار اور یہود اور نصرانی وہ ہم سے اور آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہیں کہ جب تک ہم اور آپ ان کے دین پہ نہیں آتے۔ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیغمبر، یہ یہود و نصرانی جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ اس وقت تک ہم سے اور آپ سے راضی نہیں ہیں جب تک کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کے اور ان کے دین کی طرف چلنا پڑے۔ اور بظاہر تو آج ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو حالات ہیں وہ حالات کچھ اس نہج پہ ہیں کہ نظر آتا ہے کہ اپنا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستوں کے اوپر چل پڑے ہیں، جبکہ یہ ہرگز ہمارے اور آپ کے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے ابتدا میں آیت پڑھی کہ اے ایمان والو، اللہ کے فرمان بردار ہو جاؤ، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور صحیح بات کیا کرو۔ فرمان برداری کے ساتھ سچی بات، صحیح بات، یہ ضروری ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں جو جھوٹ ہے، جو خدا ہے، جو دھوکا ہے، جو مکر ہے، جو فریب ہے، اس قسم کی چیزیں اتنی زیادہ عام ہو رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے تقوی تو درکنار، سچی بات بھی اب نایاب ہو چکی ہے۔ اور میں کچھ زیادہ آج طویل بات کرنا چاہتا نہیں ہوں، بس یہی بات کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی فرمان برداری اپنے اوپر لازم کرے، اور جب بھی بات کرے تو بات ایسی ہو کہ وہ درست ہو، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے تمام اعمال کو قبول کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صفة سيدي فرمالة
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد کا جو ضروری کام اور ضروری مینٹیننس ہے الحمدللہ وہ ہو بھی رہی ہے، اور تمام جو مسجد کی دیواریں ہیں اس کی پالش اور نئی لائٹیں اور اس طرح جو بھی ضروریات ہیں اسباب کی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہو. اس کے علاوہ ہمارے جامعہ کے جو بیت الخلاء کا نظام ہے وہ بہت ہی زیادہ قدیم ہو چکا ہے اور بوسیدہ ہو چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور وہ اس میں بھی حصہ لے تاکہ بیت الخلاؤں کی حالت بہتر کر دی جائے. اسی طرح ہمارے جامعہ کے باہر پارکنگ میں جو معاملات ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور حکومت تو کام کرنے کے بجائے کام خراب کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باہر کی پارکنگ بھی جامعہ ہی کو خود سے صحیح کرنی پڑے گی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری مدد کریں. پوچھا ہے کہ کیا امام کرسی پر بیٹھ کر سجدے کے لیے کوئی چیز رکھ سکتا ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر فتویٰ دیا، اور علامہ شامی کا فتویٰ یہ ہے کہ جو آدمی امام بیٹھے اور بیٹھ کے اپنے سامنے کوئی چیز، کوئی تپائی، کوئی تکیہ وغیرہ رکھے اور سجدہ وہ اس تپائی کے اوپر کرتا ہو جبکہ وہ امام بھی ہو، تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز درست اور جائز ہے. البتہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً کم و بیش 40 سال تک حضرت نے یہی فرمایا کہ تکیے یا تپائی کے اوپر سجدہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن آخر میں حضرت کا عمل بھی اس کے اوپر رہا اور حضرت نے اس کے اوپر فتویٰ بھی دیا ہے. بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، حضرت جرابوں پہ مسح کرنے کے قائل نہیں تھے. موزہ الگ چیز ہے، میں نے موزہ نہیں کہا، جرابے جو کپڑے کے جرابے ہوتے ہیں اس کے اوپر حضرت مسح کرنے کے قائل نہیں تھے. لیکن وفات سے 6 دن پہلے نوح نے، حضرت امام کے ایک شاگرد ہیں ان کا نام نوح ہے، نوح نے دیکھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے موزے کے اوپر مسح کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے تو اس کے ساری زندگی خلاف کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا اقول کما قال یعقوب، جیسے یعقوب کہتا ہے. امام صاحب کے جو سب سے بڑے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، ان کا نام یعقوب ہے. فرمانے لگے جو یعقوب کہتا ہے اب میری بھی رائے وہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اپنے اسلاف کی اتباع کی توفیق دی کہ حضرت جس مسئلے میں انکار فرماتے تھے آخر میں حضرت نے خود کہا کہ اس کے اوپر عمل کرنا یہ بھی جائز ہے. دل کی مضبوطی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی علی بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دل مضبوط ہوتے ہیں. آج کل ہمارے بھائی لوگوں کے دل کمزور اس لیے بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ تعلق مع اللہ ختم ہو رہا ہے, تمام چیزوں کی توجہ اسباب کی طرف ہے اور مسبب کی طرف توجہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور جب معاملات ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں تو یقیناً پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے ایسا تعلق قائم کریں کہ جب آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہو تو آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں, تو اس سے آپ کی گھبراہٹ دور ہوگی. پوچھا ہے کہ اگر وتر کی نماز میں مروجہ دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھ لیں جائز ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. علماء کرام نے عوام کے لیے منع کیا ہے کیونکہ عوام کو عموماً دوسری دعائیں یاد نہیں ہوتی, اگر کسی کو حدیث اور قرآن کی دعائیں یاد ہیں پڑھ لے تو جائز ہے. پوچھا ہے کہ اگر غسل کرنے کے دوران میں بے وضوئی ہو جائے تو غسل دوبارہ شروع کرنا ہوگا؟ جی ہاں, کیونکہ غسل تو ایک عمل ہے اور غسل کا عمل جب تک مکمل نہیں ہوا درمیان میں حدث واقع ہونے سے وہ عمل منقطع ہو گیا. جیسے وضو کے درمیان میں اگر کسی کو حدث واقع ہو جائے تو حدث واقع ہونے سے پہلے جو اس نے منہ دھویا ہے, جو اس نے ہاتھ دھوئے ہیں وہ کلدم ہو گیا, دوبارہ دھونا ضروری ہے. پوچھا ہے کہ کوئی شخص ایک عالم کی وجہ سے تمام علماء کو گالی دیتا ہے, کیا اس لیے ایک عمل جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. یاد رکھیے گا, کسی ایک عالم سے اختلاف ہونا اس کی گنجائش ہے, لیکن کسی ایک عالم سے اختلاف ہونے کی وجہ سے تمام علماء کو اگر کوئی برا کہتا ہے تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزیہ میں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی ہر دونوں میں کہا ہے کہ جو تمام علماء کے خلاف ہوگا اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے, وہ کافر ہے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اہانت العلماء کفر, یہ عبارت وہاں پہ موجود ہے کہ علماء کی اہانت کرنا یہ جائز نہیں ہے. پوچھا ہے کہ کیا وتر کے بعد قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں, وتر کے بعد نوافل منع ہے, وتر کے بعد قضا واجبات منع نہیں ہے. پوچھا ہے کہ کیا داڑھی کا بچہ داڑھی میں شامل ہے؟ اس میں دو رائے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دونوں روایتیں موجود ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو ریش بچہ ہوتا ہے داڑھی کا, یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے, اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ داڑھی کا حصہ ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ جس شخص کا پہلے سے موجود ہو وہ رکھے, اور جس کسی نے پہلے سے ہٹا دیا ہو تو وہ ہٹا دے. پوچھا ہے کہ جو بچہ مردہ حالت میں پیدا ہوا ہو تو اس کی نماز جنازہ اور تدفین کیسے ہوگی؟ نہ اس کی نماز جنازہ ہوگی, نہ اس کا غسل ہوگا, نہ اس کا کفن ہوگا. ان استحلا, اگر وہ پیدا ہوتی ہی رویا ہے یا زندگی کی کوئی علامت اس کے اندر نظر آئی ہے تو پھر اس کا جنازہ بھی ہوگا, اس کا غسل بھی ہوگا, اس کا کفن بھی ہوگا. وَإِن لَّمْ يَسْتَحِلْ, اور اگر وہ رویا نہیں یا زندگی کی کوئی چمک اس کے اندر نظر نہیں آئی تو اسی طرح اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے قبرستان کے اندر کسی جگہ پہ دفن کر دیا جائے, اس کی باقاعدہ قبر بنانا بھی جائز نہیں ہے. پوچھا ہے کہ میں نوکری کی تلاش میں ہوں, لہٰذا دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جلدی مجھے نوکری دلا دے. آمین ثم آمین. میری ایک عزیزہ انتقال کر چکی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. مجھے پچھلے ایک ہفتے سے کچھ طبیعت ناساز ہے, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحت دے, عافیت دے, اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں یا جتنی بھی آفات ہیں, جتنے بھی مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے ان کو دور کریں, اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں خاص طور پہ معیشت کے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے رزق میں برکت دے, اور یہ تنگی اور یہ مشکلات اللہ تعالیٰ فراوانی میں بدل دے. جامعہ اور اس کے تمام متعلقات, یہاں پہ تشریف لانے والے نمازی, یہاں کے محبت کرنے والے, اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير.